السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 28 آیہ نمبر 182 تا 186. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ان آیات کی طرف آنے سے پہلے، پچھلی آیات میں ہم نے کیا سیکھا، ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا، اور ان آیات میں ہمارے لیے کیا عملی پہلو ہیں، اور کن باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے وصیت کے بارے میں پڑھا تھا، تین مین پوائنٹ تھے لاسٹ ٹائم پچھلی آیات میں، قصاص کے بارے میں تھا، وصیت کے بارے میں تھا، اور سب سے پہلے آیت بر بتائی گئی تھی جو کہ نیکی والی آیت، جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اب اس میں قصاص کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ قصاص کیا ہے. وصیت کی جو بات آتی ہے کہ وصیت کسے کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کنفیوژن نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، اور یہ زندگی میں کی جائے گی. یعنی وصیت زندگی میں کی جاتی ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے، اور وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتا وصیت. یہ بات خاص طور سے آپ نوٹ کریں. اور وصیت کے جو معنی ہوتے ہیں، تاکیدی حکم ایک معنی یہ ہوتے ہیں وصیت کے. تو وصیت، حکم، نصیحت، اوصا کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا، اور وصا کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کرنا. تواسا کہتے ہیں ایک دوسرے کو تاکید کرنا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم پڑھتی رہتے ہیں تواسو بالحق و تواسو بالصبر. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے کل یہاں وصیت کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہ وصیت کون سی ہوگی اور کب کی جائے گی. تو پہلی بات تو وہ وصیت زندگی میں ہوگی، اور جب انسان مالدار ہوگا تب کی جائے گی، اور اگر وہ مالدار نہیں بھی ہے تو دوسری باتوں کی وہ وصیت کر سکتا ہے. وصیت میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو ذوی الارحام، جو ایسے رشتے دار جن کا حق اللہ تعالیٰ نے وراثت میں نہیں رکھا ہے، یعنی جن جو بہت قریبی رشتے دار نہیں، بہت دور کے رشتے دار ہیں، لیکن وہ ذوی الارحام میں سے ہے، تو ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کب کی جائے گی؟ زندگی میں کی جائے گی. اور اس کے معنی آپ لوگ، کیونکہ یہ بات یا یہ لفظ قرآن میں بارہا آئے گا، جب ہم سورہ نساء، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سورہ نساء تک بھی پہنچ جائیں، تو اس میں بھی آپ پڑھیں گے. وصیت کی بار بار بات آئی ہے. تو وصیت کے جو معنی ہوتے ہیں، یا اوصا کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی سے کسی بات کا عہد لینا، حکم اور وصیت کرنا، اور جب اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگی، اس کا معنی ہوگا تاکیدی حکم. ٹھیک ہے. تو اوصا جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد تاکیدی حکم ہے، اور وصیت مطلب کسی کو حکم دینا یا نصیحت کرنا یا وصیت کرنا، یہ معنی آئیں گے اس میں. حکم دینے کے معنی بھی آتے ہیں. اور ایک اور جو معنی آتے ہیں، جسے قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے اور ملتے جلتے معنوں میں آیا ہے، جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یا پھر وصا کا لفظ آیا ہے. تو بہرحال وصا یا وصیت یا اوصا یا یوصیکم، اس کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کرنا، حکم دینا، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوں گے تاکید کرنا یا حکم کرنا. یہ سب معنوں میں یہ لفظ آیا ہے. تو جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، یا وہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یا تمہیں وصیت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو وہ کام کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. تو ابھی جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وصیت صرف 1/3 کی جا سکتی ہے، پوری جائیداد کی وصیت آپ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے. آپ اگر دنیا میں کرتے ہوں گے تو کر سکتے، لیکن گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو پوری جائیداد کی وصیت نہیں کی جا سکتی، صرف 1/3 کی جا سکتی ہے. ہاں، اپنی زندگی میں آپ کسی کو ہبہ یا تحفہ دے سکتے ہیں، لیکن وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں فلاں جائیداد فلاں فلاں کو دے دینا، یعنی پوری کی پوری جائیداد، ایسا نہیں کر سکتے آپ، یہ گناہ کا کام ہوگا. تو اگر کوئی وصیت کرنے والا گناہ والی وصیت کر جائے، تو اس کو اس کی اصلاح کے لیے اس کو دنیا میں ہی، اس کی زندگی میں ہی اس کو نصیحت کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی وصیت سے باز آ جائے، اور ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا جو گناہ پر مبنی ہو. اسی بنا پر جو آگے کی آیتیں آ رہی ہیں، پھر وہ اسی پر ڈیپینڈ ہیں، یعنی پیچھے کی آیتوں کے کنٹینیویشن میں آپ اس کو دیکھتے ہوئے چلیے گا. تو پہلے لکھ لیجئے آپ تین پوائنٹ، کہ ان آیت پر ہم عمل کیسے کریں گے، یہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. کہ آپ ایک ٹیبل بنائیں اور اس میں لکھیں اپنے صدقات کے بارے میں کہ آپ نے ابھی تک ایسی کون کون سی پسندیدہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہیں، یعنی اس مال کی محبت کے باوجود آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے، یا آپ کے پاس ابھی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت پسند ہیں، جو آپ کو بہت محبوب ہیں، تو کیا پھر آپ اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، یہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو یہ بات آپ کو لکھنا ہے، اور یہ کس لیے لکھنا ہے؟ اپنی خود کی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے لکھنا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی لسٹ بنائیے اور اس میں سے اس کو الگ سے پوائنٹ آؤٹ کریے جو پسندیدہ ہیں، اور پھر اس کے بارے میں سوچے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کی طرف ہم لپک کر جائیں، نماز کے انتظار میں ہم رہیں، کیونکہ نماز ایکچولی ہمیں ہر برائی سے بچاتی ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ، تو ہم نماز کی طرف دوڑ کر جائیں، چل کر جائیں، نماز کی طرف لپکیں اور نماز کے انتظار میں رہیں۔ اور تیسرا عمل کا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں وصیت ہے یا آپ کر چکے ہیں اپنی بک میں کوئی وصیت وغیرہ، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس وصیت میں کوئی غلطی ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، صحیح وصیت ہونی چاہیے، غلط وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہم جمع کر کے رکھیں جو ہمارے دل کے اعمال ہوں، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اس کی کیفیت ہم محسوس کریں، اور ہم جانیں کہ کچھ ایسے اعمال ہمارے ہیں، ایسے عمل ہم کریں جس کی کیفیت کو، جس کی خوشی کو، جس کے سرور کو ہم اپنے دل میں محسوس کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی ہم کام کریں گے اس کا جو لطف ہے وہ اپنے دل میں ہم محسوس کر سکیں۔ ایسے کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ ظاہری عمل ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں، اندر کے عمل ہوتے ہیں جو دل کی خوشی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے یہود نے کیا سمجھ لیا تھا کہ بس ظاہری چند اعمال کو اپنے انہوں نے دین کا حصہ سمجھ لیا تھا، تو یہاں پر ہمارے لیے یہ تعلیم دی گئی ہم کو کہ ہم ظاہری رسم و رواج کو نہ دیکھیں، ظاہری پرفارمنس کو نہ دیکھیں، بلکہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے رخ مشرق کی طرف کر لی مغرب کی، بلکہ نیکی یہ کہ انسان اللہ یوم آخر کو مانے، ایمان لائے۔ تو لہٰذا اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ کا ایمان آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ مومن اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ عہد کو پورا کرنے پر حریص ہوتا ہے، یعنی وہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے، وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ منافق کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اور تیسرا ہے قصاص میں زندگی ہے جو ہمیں کہا گیا تھا، تو ایکچولی اس میں بہت سارے خیر کو جمع کر دیا گیا قصاص میں، اور یہ ہمارے اوپر ایک امانت ہے، یعنی خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کی جان لینا تو خیر بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ ایون اگر کوئی کسی کو تکلیف دے دیتا ہے، کسی کو دھکا دے دیتا ہے، کسی کو زخم لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا بھی بدلہ ہے، یعنی یہ امانت ہے ہمارے اوپر کہ اگر جیسے مثال کے طور پر کسی کی گاڑی کو آپ نے مار دیا، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ وہاں سے گاڑی لے کر گزر نہیں سکتے کہ وہاں سے غائب ہو جائیں، رف و چکر ہو جائیں، بلکہ وہیں کھڑے رہ کے اس گاڑی کے مالک کا انتظار کرنا ہوگا، اور پھر اس کو بتانا ہوگا کہ ہماری گاڑی سے آپ کی گاڑی کو ٹکر لگی ہے، آپ کا اتنا اتنا نقصان ہوا ہے، لیجیے یہ نقصان آپ پورا کر لیجیے۔ یہ ایکچولی قصاص کیا ہے؟ امانت ہے ایک طرح سے ہمارے اوپر۔ تو امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات پر عمل کر سکیں۔ اب آئیے آج کی آیت کی طرف، آیت نمبر 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن خاف من موسی جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فمن، تو جس نے خوف رکھا اس نے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن جانبداری، او یا اثمن حق تلفی کا، فاصلح تو اس نے اصلاح کر دی، بینہم درمیان ان کے، فلا تو نہیں اثم کوئی گناہ علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور رحیم بخشنے والا بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو بس جو شخص خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی ہے گناہ کا، پھر وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جیسے کوئی اگر کسی کی اچھی وصیت ہے اس کو بدل دیتا ہے، اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، اس میں رد و بدل کر دیتا ہے، چینجز کر دیتا ہے، تو اس پر گناہ تھا۔ اب یہاں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو کہ وصیت کرنے والے کی غلط وصیت کو صحیح کروا دے، اور اگر کوئی وصیت کرنے والا یہ وصیت کرے کہ اچھا میرے مرنے کے بعد تم نے فلاں رشتے دار کے یہاں نہ جانا. ہمارے یہاں یوزولی یہ ہوتا ہے کہ خود تو چلے جاتے ہیں دنیا سے اور اپنی اولاد کو وصیت کر جاتے کہ اگر تم نے زندگی میں بھی یہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اگر تم فلاں کے گھر گئے تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. یعنی اس طرح کی غلط وصیت, اس طرح کی غلط پابندیاں لگاتے ہیں. اور پھر بعض والدین اپنی دشمنیاں اپنے بچوں کے آگے بھی لے کر آتے ہیں اور کہتے کہ فلاں فلاں سے ہماری دشمنی تھی, فلاں فلاں سے ہماری بات بند تھی, ہم نے ان سے قطع تعلق کیے رکھا زندگی بھر, لہٰذا تم بھی ہمارے مرنے کے بعد ان کے یہاں نہ جانا. قسم دے دیتے ہیں بچوں کو, بےچارے بچے وہ بھی گناہ کا شکار, یعنی وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو ایسی غلط اگر کوئی وصیت کر رہا ہے تو جو تھرڈ پرسن وہاں موجود ہے تو وہ کیا کر دے, اصلاح کرا دے. وہ وصیت کرنے والے سے کہے, اس کو نصیحت کرے, اس کو سمجھائے کہ دیکھو بھائی تم گناہ پر وصیت کر رہے ہو, گناہ کی وصیت کر رہے ہو, لہٰذا اس وصیت کو وہ یا تو چینج کرا دے یا بدل دے. تو ایکچولی چونکہ اس نے اصلاح کیا ہے, دونوں کے درمیان اس نے صلح کرائی ہے کہ غلط وصیت کرنے کو اس نے چینج کر دیا, صحیح وصیت کرا دی, تو لہٰذا اس کے لیے پھر کیا ہے, اجر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ. یہاں جو جنافن کا لفظ آیا ہے طرفداری کے معنی میں آیا ہے, جیم نون فا اس کا روٹ پڑھے, گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا, سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کی طرف یکسو ہو کر رہنا. اور یہاں پر علماء کرام مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جنافا کے معنی ہوں گے بغیر کسی ارادے کے غلطی سے وصیت میں ظلم کا ارتکاب کرنا, اور اسم سے مراد عمدن ظلم کرنا ہے. تو اگر اس نے وصیت کے وقت وصیت کرنے والے کو غلط وصیت کرنے سے نہیں روکا تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے مابین صلح کروا دے جن کو وصیت کی گئی ہے. یعنی اب جیسے کوئی اولاد ہے, اولاد کو والدین نے وصیت کر دی تھی کہ تم فلاں سے نہ ملنا, تم یہ فلاں کا حق مار لینا, تم ایسا کر لینا, تو اب وہ جو ایک اچھا سمجھدار پرسن ہے, کوئی تھرڈ پرسن ہے, وہ آ کر ان کے بچوں سے کہتے کہ نہیں بیٹا یہ غلط بات ہے, تمہارے والدین نے ایسا کہا تھا لیکن اب تم یہ ان کی غلط بات کو نہ مانو ورنہ ان کو بھی اور گناہ ہوگا, تب یہ اصلاح کرا دیتا تو کیا ہے, ایسی وصیت کو بدل دینا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیونکہ کیا ہوگا, ورنہ لوگ سوچیں گے کہ اچھا ارے بھائی ان کے والدین نے وصیت کی تھی ہم کیوں چینج کرائے, چاہے وہ گناہ پر وصیت کی گئی. تو نہیں, ایسا شخص آ کر گناہ کی وصیت کو بدل دیتا ہے, چینج کرتا ہے, تو اس پر گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو الٹا اجر ملے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے اچھا کام کروایا, اچھی بات کی وصیت کی یا اچھی بات کی نصیحت کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ واضح نصیحت کر کے جو مرنے والے نے غلط نصیحت کی تھی, غلط وصیت کی تھی, تو وہ کیا کرے گا, اس کو غلط وصیت کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور آپس میں صلح کروا دے گا, اور یہ بہت بڑی نیکی ہے اور ان پر کوئی گناہ نہیں. تو اس شخص کو گناہ ہوتا ہے جو جائز وصیت کو تبدیل کرتا ہے, اور جو ناجائز وصیت کو تبدیل کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ تمام لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا بھی اپنے بندے پر بڑا وہ رحیم اور کریم ہے. تو بہرحال اس سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کون سی وصیت بدلی جا سکتی ہے اور کون سی وصیت نہیں بدلی جا سکتی. ٹھیک ہے نا, اچھی وصیت جو ہے اس کو بدلا نہیں جائے گا, اور گناہوں پر کی گئی وصیت یا غلط کاموں پر کی گئی وصیت یا کسی کا حق مارنے کی وصیت کی ہو یا کسی کے درمیان دشمنی کروانے کی وصیت کی ہو, تو ایسی وصیت کو بدل دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ وصیت کے تعلق سے تو اس کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے, اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وصیت کے معنی ہی ہے تاکیدی حکم, جب اس کا خاص طور سے اللہ تعالی کی طرف سے اس کی بات آئے تو لہٰذا تاکید کر کے حکم کرنا. اب اس کے آگے جو آیت شروع ہو رہی ہیں وہ رمضان کے تعلق سے آیت ہیں, اور ہم الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے رمضان کے تعلق سے درست سنے ہوں گے. اگر آپ لوگ اس پر مبنی لیکچر سن لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. دو لیکچر آپ اگر سن لیں گے جب بھی آپ کو موقع ملے فری ٹائم میں, آپ کے آپ پر پابندی نہیں کی جا رہی ہے, اسپیشلی رمضان کے تعلق سے ایک لیکچر ہے, اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ ہماری جو انچارجز ہیں الحمدللہ, تو ہماری جو مددگار ہیں اس راستے میں, وہ آپ کو بھجوا دے گی آپ کے گروپ پر رمضان سے ریلیٹڈ جو لیکچر ہے, اور دوسرا دعا سے ریلیٹڈ لیکچر ہے جو ابھی حال ہی میں یوٹیوب پر بھی تھا, تو آپ چاہیں تو اس کو بھی سن سکتے ہیں, تو اس کی لنک دوبارہ آپ کو بھیج دی جائے گی. تو بہتر ہے کہ وہ ایک اسپیشل ٹاپک پر آپ لوگ جب سن لیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. یہاں ہم مختصراً لیں گے رمضان کے تعلق سے, تو دیکھیں آیت نمبر 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے, کتبہ فرض کیا گیا, لکھ دیا گیا, علیکم تم پر, الصیام روزہ رکھنا, کما جیسے کہ کتبہ فرض کیا گیا, علی الذین اوپر ان کے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے, لعلكم تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو تم بچ جاؤ. ٹھیک ہے, اس کا روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لکھ دیا گیا ہے تم پر روزے رکھنا جس طرح لکھا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے, شاید کہ تم متقی بن جاؤ یا شاید کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو. اب یہاں پر رمضان کی بات ہے, رمضان کے تعلق سے بات آ رہی ہے. الصیام صوم روزے رکھنا ہے, اور ویسے اس کے جو معنی بتائے جاتے ہیں صیام کے یا روزے کے تو ڈھال کو بھی کہتے ہیں, اور جو رمضان کا لفظ ہے رمدا, جو ہم دیکھیں گے کہ عرب لوگ اس زمانے میں رمدا یا یہ لفظ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر, اس کے لیے وہ لوگ اپنے گھوڑوں کو جو سواری کے گھوڑے ہوتے تھے ان کو سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں باندھ دیتے تھے اور ان کو دو دو تین تین دن بھوکا رکھتے تھے, تو اس سے ان کے گھوڑوں کو مشقت کی عادت ہو جاتی تھی, یعنی وہ لوگ پھر بھوکے رہ کر سفر میں لمبا لمبا سفر کر سکتے تھے تاکہ ان کو پھر راستے میں بیچ میں کسی چیز کی حاجت نہ ہو. تو وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا, اور ابھی جو یہ آیت ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے, رمضان کی آیت ہم آگے پڑھیں گے, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پر فرض کیا گیا. کتیبہ کا جب معنی آ جاتا ہے مطلب لکھ دیا جانا, اور اس کے معنی ہوتے ہیں فرض کیا جانا, یعنی جو چیز لکھی گئی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ لکھی ہوئی جو ڈاکومینٹس ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بالکل آپ دیکھیں کتنے اوتھینٹک ہوتے ہیں, اور لکھی ہوئی بات کو ہم سب مانتے ہیں. تو لکھ دیا گیا مطلب فیصلہ کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا تم پر روزے رکھنا. اور کیوں فرض کیا گیا؟ کیونکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور صرف یہ ہم پر ہی نہیں فرض کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کے لیے یہاں پر ارشاد فرما رہے کہ یہ تم پر نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. تو ہم ہی نہیں کہ جن پر روزے فرض کیے گئے, بلکہ ہم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تو الصیام روزے رکھنا, سواد واو میم سے ہے اس کا یہ روٹ ورڈ, کسی کام سے رک جانا, باز رہنا, خواہ اس کا تعلق کسی بھی کام سے ہو. ٹھیک ہے, تو اب یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے, لکھ دیے گئے ہم پر روزے. جب لکھ دیے گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پر فرض ہو گئے. اب ہم اس میں کوئی قیل و قال نہیں کر سکتے, کوئی حجت بازی نہیں کر سکتے, آنا کانی نہیں کر سکتے, اور بلا وجہ ڈاکٹرز کے فتوے لے کر اپنے آپ کو اس سے پیچھے نہیں کر سکتے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ جو بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے روزے چھوڑ دیتے ہیں, اور شوگر جن کو ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر جن کی بالکل استطاعت نہیں ہے, یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو رکھ سکتے ہیں, جن کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے, ان کے اندر اتنی وسعت ہے, ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے, وہ رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے, اور ایسی چیزوں کو پھر بہانہ بنا لیتے ہیں. بہت سارے شوگر کے مریض کو دیکھا گیا کہ انہوں نے روزے رکھے تو ان کی شوگر روزے رکھنے کی وجہ سے نارمل رہتی ہے, اور غیر رمضان میں نارمل نہیں رہتی. روزے سے تو شوگر کنٹرول ہوتی ہے, اور ویسے بھی اور بھی کوئی بیماری ہو تو اگر اس بیماری میں آپ پہلے ایک دن ایک روزہ رکھ کے دیکھیں, اور اگر آپ سے نہیں رکھا جا رہا ہے, بیمار اگر آپ ہیں اور نہیں رکھا جا رہا ہے, تو ٹھیک ہے, اس صورت میں آپ روزہ ختم کر سکتے ہیں, آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن آپ پہلے رکھ کر تو دیکھیں. تو یہاں پر روزہ جو ہے ایکچولی یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے, یہ انتہائی اہمیت کے حامل عبادت ہے, یہ ہمارے اسلام کے فرائض ستون میں سے ہے, جو پانچ فرائض ہیں. پہلے تو ایمان لانا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اور دوسرا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سب ہم پر فرض کیے گئے ہیں. تو لہٰذا روزہ ہمارے فرائض میں سے ہے, لہٰذا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے فرمایا, ابن جزی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول, یعنی اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند دن ہے تمہارے لیے, اور آسانی کی بات ہے کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے آسان ہیں مسلمانوں کے لیے, اور یہ ایک طرح سے انسان کو ایک لطف عطا کرتے ہیں اپنے رب کی محبت کی وجہ سے. جب انسان ہر چیز سے رک جاتا ہے تو اس کے اندر ایک جمیل قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے, اس کے دل کے اندر ایک الفت سی پیدا ہو جاتی ہے اپنے رب سے کہ میں اپنے رب کے لیے جب بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں تو میں اور دوسرے کام کیوں نہیں کر سکتا. شیخ سعدی کہتے ہیں روزے کا جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرما رہے ہیں کہ جس طرح پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے, لہذا یہ شریعت ہے اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہر زمانے میں ہر مخلوق کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا, اور اس امت کو روزے رکھنے پر آمادہ جو چیز کرتی ہے وہ کیا ہے, کہ اگر ہم اپنے اعمال کی تکمیل چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم نیکیوں میں سبقت کرنا چاہتے ہیں اور نیکیوں میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ پھر روزے رکھیں۔ تو یہ عمل، یعنی جو روزہ ہے، وہ ہم کو بوجھل نہیں ہونے دے گا، وہ ہم کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گا، بلکہ روزہ کیا ہوگا؟ ہم کو نیکیوں پر مزید اکسائے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر اس کی حکمت اور اس کی آسانی بیان کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، صرف تم پر نہیں کیے گئے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو، کیونکہ روزہ تقویٰ کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور اگر آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو تقویٰ کا لفظ ہر جگہ ملے گا۔ اور ایکچولی اللہ تعالیٰ کو کیا ہم سے مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں وہ کیا خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ ہے تقویٰ۔ تو روزے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کامل اطاعت ہے، اور تمام جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع کی ہیں اس سے اجتناب ہے، بلکہ ہم تو حلال سے بھی رک جاتے ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے ایکچولی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایسے ماننا کہ جو حلال چیزیں اس کو بھی چھوڑ دینا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ اور انسان کا نفس اگر جب وہ حلال سے رک سکتا ہے، تو اس کا مطلب وہ حرام سے بطور اولا رک سکے گا۔ تو لہٰذا اس لیے اس کو تیار کروایا جا رہا ہے کہ وہ حرام سے رکا رہے۔ اور یہ کب وہ رکا رہے گا؟ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی خواہش ہوگی، جب اس کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کی ملنے کی امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے گا۔ اور روزہ دراصل نفس کی تربیت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، یہ ہمارے نفس کی نگرانی کرتا ہے، خواہشات نفس کو روکتا ہے، پھر ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ پھر روزہ شیطان کی راہوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ شیطان ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ابن آدم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو روزے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، شیطان کا جو اثر ہے، اس کا جو نفاذ ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ پھر نیکیوں کا ارادہ ہمارا بڑھنے لگتا ہے، یعنی ہم نیکیاں کرنے میں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں، اور یہ نیکیاں ہی انسان کو متقی بناتی ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ ابھی الحمدللہ ہم سب رمضان سے گزر رہے ہیں، آپ نے خود دیکھو کہ الحمدللہ ہمارے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں غیر رمضان میں ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں جبکہ گرمی کے دن کے روزے ہیں، 15-15, 16-16 گھنٹے کے روزے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو 18 گھنٹے کے تک روزے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں نہ ہم کو بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صبح سے لے کر شام تک، مغرب تک ہم رکے رہتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور غیر رمضان میں آپ دیکھیں کیسے جلدی بھوک لگتی ہے ہمیں، کہ ہمیں ناشتہ بھی چاہیے، ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہمیں رات کا کھانا بھی چاہیے، ہم پانی بھی پیتے ہیں، ہم اور بھی دوسرے قسم کی ہزاروں قسم کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ رمضان میں ہمارا دل بھی نہیں چاہتا دیکھنے کو کھانے کی طرف۔ تو یہ ایکچولی آپ دیکھیں یہ برکت ہے رمضان کی۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اسی لیے کہتے ہیں نا حدیث میں، جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جب شیاطین قید ہو گئے تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے نیکی کرنے کے لیے انسان آزاد ہے، کھلا ہے، تو رمضان کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے فضائل سے، جو اس کی برکات ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ کیونکہ روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ تقویٰ ہی بتا رہا ہے، اور تقویٰ کا مطلب کہتے کہ بچ جانا۔ تو کس سے بچ جانا؟ جب اگر تم روزے رکھو گے تو تقویٰ تمہیں حاصل ہوگا، اور تقویٰ سے کیا ہوگا؟ مطلب تم بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے تم، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لو گے۔ تو جب روزے دار دراصل بھوک اور پیاس ہونے کے باوجود وہ اپنے رب کے حکم کی وجہ سے رکا رہتا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر ایک نیکی کا بہترین نیکی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے عادت اسے، اور پھر وہ مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب پھر آپ دیکھیں گے مزید سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر کیا کرو، دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لو۔ آگے کی آیت میں وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال روزہ ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے، روزے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور روزہ گناہوں سے روکتا ہے انسان کو، گناہوں سے ڈراتا ہے، پھر یہ شہوات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، یہ گناہوں کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول سے سنے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ له وجاء۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے تو کیا کرو، نکاح کر لو، اور اگر تم نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تو کیا کرو، روزہ رکھو، کیونکہ روزہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کو خواہشات سے، فحاشی سے، شہوت سے روکتا ہے۔ تو روزے میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایکچولی روزے سے بہت سارے ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے روزے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور پھر ہر عبادت کا اجر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنے بندے کو جیسے جیسے وہ عبادت کرتا ہے اس کا اجر دوں گا. لیکن روزے کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے لہٰذا میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو آپ سوچے کہ ہر عبادت کا اجر اس کے لیے ہے, لیکن روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بس میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا تو اس کا بندہ ہر چیز سے رکا رہتا ہے, جو جائز چیز ہیں اس سے بھی رکا رہتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اس کا اجر ہے. اور اسی لیے پھر روزے کو بہترین عبادت کہا گیا ہے. اور سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا کہا جاتا ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. سبحان اللہ. تو اسی لیے پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ فرض روزے تو بالکل کسی حال میں نہ چھوٹے, اور پھر بعد میں جو قضا روزے ہیں اس کی بھی فوراً قضا کر لیں. جو خواتین کے چھوٹ جاتے ہیں حالت حیض کی وجہ سے, ان کی قضا رکھنا لازم ہے خواتین پر. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ قضا روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں جو حالت حیض میں چھوٹ جاتے ہیں. اور ہر مہینے کے روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں, جو ایام بیت کے روزے کہتے ہیں, جو 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں چاند کی تاریخوں کے, یا پھر پیر اور جمعرات کا روزہ, وہ بھی رکھنے کی کوشش کریں فرض روزوں کے بعد. تو آگے کی آیت دیکھیے, ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایام دن ہے معدودات, گنے جانے والے گنتی کے. فمن تو جو کانا ہو منکم تم میں سے مریدن مریض او الا سفرین یا پھر سفر پر ہو, فعدتن تو گنتی من ایام اخر دنوں سے دوسرے, وعلی الذین اور اوپر ان کے جو یطیقونہ ہو وہ طاقت رکھتے ہوں اس کی, فدیتن فدیہ ہے تو عام مسکین کھانا مسکین کا. فمن تو جو تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی خیر, فہو تو وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے, وان اور اگر تصوم تم روزہ رکھو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے, ان کن تم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے. چند دن گنتی کے ہیں, بس جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر پر تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے, اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے کھانا ایک مسکین کا. پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے, اور تمہارا روزہ رکھنا بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم رکھتے ہو علم, یا تم علم والے ہو یا تم علم رکھتے ہو. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا تو بہتر ہے, لیکن جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہیں تو وہ کیا کریں, فدیہ دے دیں. اور یہ گنتی کے چند دن ہیں, اور جو کوئی خوشی سے زیادہ دے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو پہلی والی آیت ہے, پہلی والی آیت میں, یعنی یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے, اس آیت میں دراصل 184 میں پہلے کی بات ہے جبکہ روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے. اور مفسرین کا اس میں خیال ہے کہ یہ آیت رمضان سے 3 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے ہم لوگ ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرتے تھے, یا پھر محرم کا روزہ فرض تھا ہمارے لیے, یا اس کو ہم فرض روزہ سمجھتے تھے یا فرض کہتے تھے. لیکن جب رمضان کے روزے نازل ہوئے یا رمضان کی فرضیت آ گئی تو دوسرے روزے نفل ہو گئے اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے. اب یہاں ہم کو اس آیت میں تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو بھی, اور پھر بھی روزے نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں. تو یہ کب تھا؟ یہ نفل روزے کا, جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی رمضان سے 3 مہینے پہلے. بعض مفسرین کہتے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن ایکچولی یہ حکم پہلے کا ہے. اور اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے, یہ حکم اب منسوخ کر دیا گیا, کیونکہ اس کی جو اگلی آیت آئی ہے اس میں بتا دیا گیا کہ اب سے جو بھی اس مہینے کے روزے کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ پچھلی جو آیت ہے اب یہ ان کن لوگوں کے لیے باقی رہ گئی؟ جو دائمی مریض ہیں, جو ایسے مریض ہیں جو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور جن کی بیماری سے اچھے ہونے کی امید بھی اب کم باقی ہو امید. تو لہٰذا ایسے مریض یا ایسے لوگ کیا کریں گے, وہ ہر روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے, اور 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہوگا, اور معروف طریقے سے کہ جو کھانا خود کھاتے ہیں وہی کھانا کھلانا ہوگا. تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, یہ کن کے لیے ہے؟ مریض کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی, اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جو علماء کرام کی رائے ہے کہ اگر جو کوئی مسافر ہے یا پھر پریگنینسی کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے کوئی عورت اگر روزے نہیں رکھتی ہے یا کوئی بیمار ہے, تو اگر وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو فدیہ بھی دینا پڑے گا, اور پھر ساتھ میں ان روزوں کی قضا بھی رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ کن کے لیے ہے؟ جو اچھے ہو جانے والے مریض ہیں, جیسے جن کی تھوڑے دن طبیعت خراب ہوتی ہے پھر اچھے ہو جاتے ہیں, یا مسافر ہیں, تو ان کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ بعد میں ان کے لیے روزے کی قضا ہے اور بہتر ہے کہ فدیہ بھی دے دیں. لیکن اس کے بارے میں دو رائے ہمیں ملتی ہے کہ جن کو قضا رکھنی ہے تو ایسے مریض جن کی طبیعت اچھی ہو جائے بعد میں, ان کے لیے روزہ کی قضا رکھنا لازم ہے. اور پھر دودھ پلانے والی عورت اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں, حدیث میں ہمیں اس کی چھوٹ ملتی ہے کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے یا پھر پریگننٹ خاتون ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کے بعد اس کو پھر وہ روزوں کی قضا رکھنی ہوگی. اور پھر بہتر کیا ہے کہ وہ فدیہ بھی دیں گے, فدیہ کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھیں گے. جو دوسری رائے ہم کو ملتی ہے کہ اگر فدیہ نہ دیں قضا روزے رکھیں تو یہی ان کے لیے کافی ہے, قضا روزہ رکھنا لیکن لازمی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر مسافر کے لیے بھی کہا گیا ہے, تو مسافر اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن وہ بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی ہوگی کیونکہ بعد میں وہ گنتی پوری کر لے. ٹھیک ہے, اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ تو جو کوئی خوشی سے کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے, مطلب یعنی فدیہ دے دے تو کیا ہے زیادہ اچھا ہے, یعنی قضا روزے تو رکھنے ہی ہیں اس کو اور فدیہ بھی دے دے تو زیادہ اچھا ہے. اور کچھ لوگ کہتے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھے تو زیادہ اچھا ہے اس کے لیے, لیکن اگلی جو آیت آ رہی ہے تو اس میں تو بتا دیا گیا ہے بالکل واضح طور پہ کہ اب رمضان کے مہینے کو جو بھی پائے اس کو لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. تو ابھی جو شہر رمضان ہے یہ رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے, اور اسی لیے مفسرین کہہ رہے کہ جو پچھلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 184 تین مہینے پہلے نازل ہوئی تھی, حکم منسوخ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں یا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی نہ رکھے تو وہ ایک فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں, فدیہ دے دیں روزے کا. لیکن یہ پہلے کا حکم تھا, اب یہ حکم ختم کر دیا گیا. اب دوسرا حکم کیا آیا وہ اگلی آیت میں 185 میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شہر مہینہ ہے رمضان, رمضان کا, الذی وہ جو انزل نازل کیا گیا, فیہ اس میں القرآن قرآن, ہدن ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے, وبینات اور واضح نشانیاں, من الہدا ہدایت میں سے, والفرقان اور فرقان, فمن تو جو کوئی شہیدہ وہ پائے منکم تم میں سے الشہر مہینہ, فلیصم تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا, ف بس لام تاکید کا ہے چاہیے, یا وہ سم روزہ ہو اس کا تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا, ومن کانا اور جو وہ ہو مریدن مریض, او یا الا سفرین سفر پر ہو, فعدتن تو گنتی ہے, من ایامن دنوں سے, اخر دوسرے یعنی اب وہ کیا کرے گا دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے گا جتنے چھوڑ دیا تھا اس نے. یریدو ارادہ کرتا ہے اللہ اللہ بکم تمہارے ساتھ, الیسر آسانی کا, ولا اور نہیں, یریدو وہ ارادہ کرتا ہے بکم الاسر تمہارے ساتھ دشواری کا, ولی تکمل العدت تاکہ تم مکمل کرو گنتی, ولی تکبر اللہ اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی, اللہ اوپر ما ہداکم جو اس نے ہدایت دی تمہیں, ولی علکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. سبحان اللہ, یعنی روزے رکھ کر کیا ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا روانی والا, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی, بس جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں تو چاہیے کہ روزے رکھے ہو اس کے, اور جو شخص ہو بیمار یا سفر پر تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں اس کی, چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتا وہ تمہارے ساتھ تنگی, تاکہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی, اس پر کہ ہدایت دی اس نے تمہیں اور شاید کہ تم شکر کرو. سبحان اللہ, یعنی شکر گزاری کا صحیح طریقہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے شکر گزاری آئے گی, اور اس میں عبادت میں روزہ بھی کیا ہے وہ بھی ایک عبادت ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ, آپ سوچے کہ قرآن نازل کرنے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ بابرکت ہو گیا, اور اس کی شکر گزاری یعنی قرآن نازل ہونے کی شکر گزاری ہم روزے رکھ کر کر سکتے ہیں, تو وہ کیسی بابرکت رات تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین کتاب نازل کی. یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا. آپ سوچیں کہ قرآن اگر نہ ہوتا اور قرآن کی روشنی نہ ہوتی، یہ نور نہ ہوتا، تو ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے؟ جہالت کے اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، عصبیت میں، بد اخلاقی میں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارا حال ہوتا، کیا کیا ہم کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا. سبحان اللہ، یہ ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے. پھر وہ رمضان کیوں معتبر ہوا؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے. اور وہ قرآن کیسا ہے؟ وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر چلاتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں، تو آپ تلاش کریں مبینات. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ اس قرآن میں نشانی ہے، تو کیسے ہم تلاش کریں گے قرآن میں نشانی کو؟ آپ نے کبھی سوچا اتنے سالوں سے ہم قرآن پڑھتے رہے، کبھی ہم نے کوئی نشانیاں دیکھی اس میں کی؟ ہم تو بس کیا کرتے رہے، بس سیدھا پڑھتے رہے پڑھتے رہے، جیسے آنکھیں بند کر کے کوئی رٹا رٹا ہے سبق پڑھتا ہے. ہم کو تو قرآن کو آنکھیں کھول کر دیکھنا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں تدبر کرنا ہے، اس میں جو نشانیاں اس کو تلاش کرنا ہے، اس میں جو معجزات ہیں اس کو ڈھونڈنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کیسے زندگیوں کو چینج کرتا ہے، یہ قرآن میں کیسے واقعات ہیں. قرآن کیوں انبیاء کا ذکر اتنے کثرت سے کرتا ہے؟ ان کے اوپر جو مشکلات آئی تھیں ان کا ذکر کیوں کرتا ہے قرآن؟ پھر اس میں اس کی جو آیات ہیں وہ اپنے اندر خود ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ، تو اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس میں ہدایت ہے. یہ کتاب حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھنے والی، یہ فرقان ہے. یہ قرآن کا دوسرا نام ہے فرقان، کہ یہ کتاب ایسی ہے جو آپ کو انہی ڈسٹنگوش کر دیتی ہے غلط اور صحیح میں، حق اور باطل میں، جو کہ جھوٹ اور سچ میں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ انہی جو کسوٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس پر پرکھتے ہیں ہم کسی چیز کو، تو یہ کسوٹی ہے قرآن اصل میں، جو آپ کو بتا دیتی ہے کھول کر، آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے کھول کر کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. آپ کو جج کرنا آ جاتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے، کس کو آپ اپنائیں کس کو آپ ریجیکٹ کر دیں. یہ قرآن آپ کے اندر الحمدللہ وہ ملکہ، وہ سوچ، وہ تدبر، وہ تفکر پیدا کر دیتی ہے کتاب، کہ آپ اپنی بھلائی اور برائی کو سوچنے والے بن جاتے ہیں کہ کس میں بھلائی ہے آپ کی اور کس میں برائی ہے. لہٰذا پھر آپ شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر آپ وہ راستہ اپناتے ہیں جس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، جو آپ کو آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی تک لے جاتا ہے. اب قرآن کی طرف آئیے تو صحیح، آپ دیکھیں یہ کیسے دل کے دریچوں کو کھولتی ہے یہ کتاب. یہ کیسے جب دل پر اثر انداز ہوتی ہے تو انسان کے دل میں وہ نور، وہ روشنی پھیل جاتی ہے. پھر اس روشنی میں، اس نور میں وہ راستہ طے کرتا ہے. پھر اسے کوئی اندھیروں سے ڈر نہیں لگتا. پھر وہ جاہلیت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، وہ عصبیت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اس کے اندر اخلاق حسنا پیدا ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ، یہ کتاب ایسے دل کے دریچے کو کھولتی ہے. اور یہ کتاب آپ کو حق اور باطل کا فرق کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، آپ کو فرق کرنا آ جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو یہ بینات ہے، اس میں روشن نشانی ہے، یہ ہدا ہے، ہدایت ہے، یہ فرقان ہے، اس کی حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھنے والی ہے. تو اب کیا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اتنی بہترین کتاب نازل کی، تو لہٰذا فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اب تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے، لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. ہاں، جو کوئی مریض ہو یا سفر کر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مریض کو بعد میں قضا رکھنی ہوگی. اور حدیث میں دو لوگ ایکسٹرا ہم کو ملتے ہیں، ایک حاملہ اور ایک دودھ پلانے والی، وہ دونوں بھی چھوڑ سکتی ہے روزے اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہیں یا حاملہ ہے. لیکن اگر پریگنینسی میں رکھے جاتے ہوں تو رکھنے بہتر ہے. ڈاکٹرز تو آپ کو ہمیشہ منع کریں کہ نہیں روزے نہ رکھو، لیکن الحمدللہ بہت ساری خواتین ہیں جو روزے رکھ لیتی ہیں پریگنینسی میں، اور بچے ماشاءاللہ اچھے صحیح سلامت ہوتے ہیں، صحت مند تندرست ہوتے ہیں. تو پھر دیکھ لیں، لیکن اگر تکلیف ہے پریگنینسی میں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے، اللہ کے رسول نے بھی چھوٹ دی ہے حاملہ کو، تو لہٰذا ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں، نو پرابلم. یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، لیکن بعد میں پھر اس کی گنتی پوری کرنی پڑے گی، بعد میں وہ قضا روزے مکمل کرنے پڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے، بندوں سے. آپ دیکھیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تو آسانی کرنا چاہتے تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے پر مہربان ہے، وہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو اسی لیے تم کو کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کرو، اس کی گنتی پورے کرو، 30 دن 29 دن جو ہے. ولی تکبر اللہ علی ما ھداکم، اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرو جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا. یعنی جو قرآن کی نعمت نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، تم اس کی تکبیر بیان کرو، تم اس کی تسبیح کرو، تحمید کرو، تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے ہمارے لیے ہدایت نازل فرما دی، اس نے ہمیں اس ہدایت سے سرفراز کیا، ہمیں قرآن جیسی نعمت دے دی اللہ تعالیٰ نے. اور کیوں تاکہ تم شکر گزار بنو، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا زبان سے، دل میں احساس ہونا، اور اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھانا اللہ تعالیٰ کے حکم کو، کہ روزی آپ عمل سے کر کے دکھائیں، زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہو، اور دل کے اندر تشکر کے جذبات ہوں، تو یہی شکر ہے اصل میں، اور کسے کہتے ہیں شکر آپ بتائیں؟ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ خوشی پر تو ہم کو انہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے ہم کو نوازا ہے، اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے باقاعدہ کہہ کر کہ اے اللہ تعالیٰ واقعی میں تیرا شکر احسان ہے کہ تم نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور پھر اس سے بڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر کہ اس نے اس قرآن کو محفوظ رکھا، اس میں اس کو رد و بدل سے، اس کو تبدیلی سے، اس کو تحریف سے پاک رکھا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اس سے بڑھ کر ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں؟ ورنہ کیا ہو سکتا تھا؟ آپ خود جانتے ہیں اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ نے کیا کیا اپنی کتابوں کے ساتھ، کیسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریف کی، پیچھے ہم آیتیں پڑھ آئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے تھے، چینج کرتے تھے، فتوے لکھ دیتے تھے، یہ اس کے خلاف فتوے دیتے تھے، لوگوں کو کتاب کا علم ہی نہیں تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لہٰذا اس میں یہ ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، نہ زیر زبر میں، نہ اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ اس کے معنی میں، نہ اس کی تفسیر میں. سبحان اللہ، یہ محفوظ کتاب ہے. اس سے بڑھ کر ہم پر، آپ خود بتائیں اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں بھٹکنے سے بچا لیا. اگر اللہ نہ کرے اہل کتاب کی طرح ہماری کتاب بھی چینج ہو جاتی تو ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے آج؟ آپ خود سوچیں ہمارے لیے رہنمائی کا کون سا راستہ اور ذریعہ ہوتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس کو محفوظ کروایا، ایک تو حفظ کے ذریعے سے اور دوسرا کتابت کے ذریعے سے، کہ اس کو حفظ کیا گیا اور پھر دوسرا اس کو لکھا گیا. اور ایک ایسے نبی پر نازل ہوئے جو امی تھے، جو خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے پڑھ کر سنائی صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام سن کر لکھتے رہے، پھر صحابہ کرام دوبارہ ریپیٹ کرتے اور اللہ کے رسول سنتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، اور پھر اس کو اپروو کرتے تھے. تو سبحان اللہ، یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس پر ہم جتنا شکر منائیں، جتنی خوشیاں منائیں کم ہیں. تو لہٰذا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، عمل کر کے اس کے احکامات پر عمل کر کے، اپنی زبان سے اس کی بڑائی بیان کر کے، اور دل میں اس احساس کو محسوس کر کے، پیدا کر کے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے، تو پھر یہ شکر کا صحیح طریقہ ہوگا. تو یہ مہینہ بہت مخصوص مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کہا گیا ہے، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اور شب قدر کو ہم کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، کوئی ایک رات کو مخصوص نہیں کر لینا ہے، بلکہ طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک طاق رات ہو سکتی ہے یہ. لہٰذا بہتر ہے کہ آخری عشرے کی تمام 10 راتیں بہتر ہے کہ آپ جاگ کر عبادت کریں، اور اس میں آپ کو کوئی عجیب قسم کی عبادت نہیں کرنی، آپ کو اس رات میں صرف قیام اللیل کرنا ہے، یعنی تہجد پڑھنی ہے، اور کثرت سے دعائیں مانگنی ہے. کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا اللہ کے رسول سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم دعا مانگو اس میں، اس رات میں، کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس مہینے میں آپ کو آخری عشرے میں طاق رات میں شب قدر تلاش کرنی ہے، اور اس میں دعائیں کرنی ہے کثرت سے، اور نارمل تہجد پڑھنی ہے آپ کو. کوئی 100 قل لگانے کی یا 11 قل لگانے کی ضرورت نہیں، ایسی کوئی نماز ہم نے اللہ کے رسول کو یا صحابہ اکرام کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ سنا، نہ کوئی حدیث میں ہے، نہ کوئی تاریخ کی کتابوں میں ہے. لہٰذا آپ نارمل تہجد پڑھیں گے، اور جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے، سب سے بیسٹ جو قرآن پڑھنا ہے تہجد میں قرآن پڑھنا ہے، سب سے بیسٹ عبادت کہا گیا اس کو، کہ جب انسان قرآن نماز میں پڑھتا ہے، اور یہ قرآن پھر ہماری سفارش کرے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دور رکھیے کچھ بھی جو تکلیف ہوگی کسی بھی چیز سے، کل قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. وہ قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو رات میں نمازوں میں قرآن پڑھتے دیکھا، یہ قرآن پڑھتا رہا، اور نیند سے میں نے اس کو روکے رکھا، لہٰذا آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول فرمائے گا، اور پھر اس بندے کو محفوظ کر دیا جائے گا. تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ، رمضان اور قرآن کا مہینہ، یہ ساتھ ساتھ ہے، رمضان اور قرآن کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. لہٰذا رمضان میں خاص طور سے قرآن کو جتنا آپ کر سکتے ہوں، اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر، تدبر، اس میں اس کا فہم حاصل کرنا، اس میں ڈیپلی جا کر استنباط کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے اسرار و رموز کو جاننا، بس قرآن ہی قرآن ہو، اور اس کے بارے میں اسکالرز کے بہت اچھے ہم کو کوٹیشن ملتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ وہ رمضان کی راتوں میں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ راتوں میں قرآن پڑھتا رہے قیام اللیل میں، پھر جب وہ قیام اللیل سے تھک جائے تو وہ ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرے، پھر جب وہ اس سے بھی تھک جائے تو پھر اس زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، پھر جب ذکر سے بھی تھک جائے تو وہ دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو محسوس کرے، یا دل میں اس کی محبت کو محسوس کرے، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد رکھنا ہوگا، اور یہی اس کی شکر گزاری ہے، اور یہی اسے محبت کی نشانی ہے یا علامت ہے. اسی لیے جو ہے، چونکہ رمضان میں دعا بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اللہ کے رسول نے خاص طور سے کہا تھا کہ شب قدر میں دعا مانگو، لہٰذا اس لیے فوراً بعد میں جو آیت آ رہی ہے وہ دعا سے ریلیٹڈ آیت ہے، آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ سوال کرے آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں، قریب ہوں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی پکار کا پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو چاہیے کہ وہ لبیک کہے میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا بھی چاہیے کہ وہ ایمان لائے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یَرْشُدُونَ وہ ہدایت پا جائیں. اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بلا شبہ میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ مانے میرا حکم اور ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ نے سوال کیا تھا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اسے سرگوشی کے انداز میں دعائیں کریں، یا وہ دور ہے کہ ہم اسے زور سے پکاریں؟ تو اس سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب میرے بندے مجھے پکارے تو ان سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں. سبحان اللہ، کیسی قربت کا احساس ہوتا ہے نا. تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کب قریب ہوتا ہے اپنے بندے کے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اور سجدے میں وہ دعا کرتا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، وہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اب دیکھیں کہ اس آیت میں دراصل جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت قریب ہے، اور یہاں پر قریب کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استوى علی العرش ہے، اور وہ اس کے لیے کوئی، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، ہم اس کے تعلق سے کوئی تشبیہ نہیں سوچ سکتے. لیس کم مثلِ شیء، اس کے مانند یا اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں. اور لا یدرک الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اور وہ استوى علی العرش ہے، وہ عرش پر استوا ہے، مستوی ہے وہ عرش پر. لہذا جب پکارنے والا اس کو پکارتا ہے تو وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں دفن رازوں کو جانتا ہے. وہ دعا قبول کرنے کے اعتبار سے بھی پکارنے والے کے قریب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی پرسن، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، وہ مسلم ہو، کوئی بھی ہو، چاہے گناہگار ہو، چاہے نیک ہو، چاہے متقی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی پکارتا ہے، دعوت الداعی اذا دعان، کوئی بھی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اپنی تمام مخلوق کے قریب ہے، اور دعا کی قبولیت بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ مدد کسی طرح بھیج دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، یعنی بندے اس دعا کی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے سوال کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ عبادت کرنا. تو جب یہ جو پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ جو دعا کرنا ہے، ایکچولی یہ بھی عبادت ہی ہے. اور اس لیے الدعاء مخ العبادہ کہا گیا کہ دعا ہی عبادت ہے، یا دعا عبادت کا مغز ہے، یا دعا عبادت کی روح ہے، یہ کہا گیا ہے. تو دعا میں کیا احساس ہوتا ہے بندے کو؟ کہ میں بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میں محتاج ہوں اور وہ غنی ہے، وہ دینے والا ہے، میں کمزور ہوں، میں مخلوق ہوں اور وہ خالق ہے، وہ دینے والا ہے، سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے. اللہ سبحان تعالیٰ وہ الوہاب ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ معبود حقیقی ہے اور میں بندہ ہوں اس کا. لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے. تو ایک تو عبادت ہوئی دعا، اور دوسرا کیا ہوا؟ سوال کرنا، کہ کوئی اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، کوئی اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، کوئی اپنے سوال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لانا. تو یہ بھی ایکچولی دیکھا جائے تو بندہ اپنی کیا اظہار کر رہا ہے؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جب تک تو مجھے عطا نہ کرنا چاہے. تو لہٰذا ایک طرح سے یہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہا ہے. تو سبحان اللہ، دعا کو اس لیے عبادت کی روح کہا گیا ہے. اور یہاں پر جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ کیا اللہ سبحان و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، یا بغیر سہارے کے ہم پہنچ سکتے؟ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈائریکٹ آپ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے کہ آپ اوپر کی منزل پر جانا چاہتے تو آپ کو سیڑھیوں سے چڑھ کر جانا پڑے گا، آپ کو سیڑھیوں کی مدد کی سہارے کی ضرورت ہے تب آپ اوپر پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی آسمان پر ہے, لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ شریکوں کی, نعوذ باللہ, کچھ اس کی سفارشیوں کی ضرورت پڑے گی. تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ کانسیپٹ ہی بالکل ختم کر دیا. یہاں پر اس عقیدے کو بالکل, یعنی جو عقیدے کی اصلاح کر دی گئی یہاں پر, کہ اللہ تعالیٰ کو تم پکارو, اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہے, تمہیں کسی سہارے کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی واسطہ نہیں چاہیے بیچ میں, کوئی وسیلہ نہیں چاہیے بیچ میں, کوئی اسٹیپس, کوئی سیڑھیاں نہیں چاہیے بیچ میں, بلکہ تم پکارو, وہ قریب ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ وہ قریب ہے, بلکہ کیا کرے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا بھی اور جواب بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو محسوس کریں, اس کی عظمت کو محسوس کریں, وہ ہمارا رب کیسا ہے. سبحان اللہ. کہ ہزاروں نہیں, کروڑوں نہیں, کتنی کون کون سی مخلوق ہے ہم نہیں جانتے, زمین اور آسمان کے درمیان, اور ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. ساری کی ساری مخلوق اگر اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے اگر مجھے ایک ہی وقت میں سب مل کر ساری چیزیں مانگے تو میں سب کو عطا کر سکتا ہوں, اور میرے خزانے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کیسا ہے وہ ہمارا رب. ہم تو دس لوگوں کی بات, اگر دس لوگ ایک ساتھ بات کر رہے ہو یا ایک ساتھ سوال کرے تو ہم سن نہیں سکتے. انسان کیسا عاجز اور کمزور ہے نا, اور پھر وہ تکبر کرتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے آگے جھکتا نہیں ہے, ناشکری کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, غرور میں مبتلا ہوتا ہے. کیسے انسان کو زیب دے سکتا ہے بلا غرور؟ اور یہ دعا کرنا دراصل بندہ ہونے کی علامت ہے, عاجزی کی علامت ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے کوئی سہاروں کی ضرورت نہ لیں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آؤ ہمارے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو, ہم تمہیں پہنچا دیں گے, یہ تمہاری مراد, تمہاری سفارش ہم اللہ تعالیٰ تک کر دیں گے, ہمارے پاس آؤ, تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اسٹریٹ سیدھا اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دعا دراصل تین درجات ہوتے ہیں دعا کے, یا تو قبول کر لی جاتی ہے جو دعا مانگی جا رہی ہے, یا پھر وہ کوئی اسی کے برابر کی, اس دعا کے برابر کی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹال دی جاتی ہے, یا پھر اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے آخرت کے لیے, اور پھر آخرت میں اس دعا کے بدلے اجر دیا جائے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ دعا کرنا فائدہ مند, فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کا, فائدہ ہی حاصل ہوگا انسان کو جب وہ دعا کرتا ہے, تو کسی بھی حال میں نقصان نہیں ہے اس کا, انسان کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, تمہاری جواب بھی دیتا ہوں تمہارے لیے, لیکن تمہاری بھی کیا ذمہ داری ہے, تو بس تم کو چاہیے کہ تم بھی میری بات سنو, میری پکار پر لبیک کہو. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا, کس لیے پکارتا ہے, کیا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ کیا کہتے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ, ایک اللہ پر ایمان, لعلہم یرشدون. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا سے انسان کو رشد, ہدایت اور فلاح نصیب ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے نا, اور پھر قرآن سے اور روزے سے, دونوں سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے, اور پھر دعا سے رشد ہمیں ملتا ہے. رشد کہتے ہیں کسی چیز کی خیر تک پہنچ جانا, کسی چیز کی بھلائی تک پہنچ جانا, اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے رشد. یہ تو خاص انبیاء کرام کی خوبیاں تھیں, اور نیک لوگوں کی خوبیاں ہوتی ہیں رشد و ہدایت تک پہنچنا. تو اگر ہم چاہتے کہ ہمیں وہ رشد ملے, ہمیں وہ سمجھداری ملے, ہمارے اندر وہ خیر خواہی آ جائے, ہم کو وہ ہدایت ملے, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا, گڑ گڑانا ہوگا. اور سب سے بہترین وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کون سا ہے, فجر سے پہلے کا ہے, مستغفرین بالاسحار, کے وہ آخری گھڑیوں میں, رات کی آخری گھڑیوں میں اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. تو وہ وقت سب سے بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. تو ہم مانگیں ضرور, اللہ تعالیٰ الوہاب ہے, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. انسانوں سے تو آپ اگر ایک بار کوئی چیز مانگتے ہیں, اچھا آپ کی ذرا کینچی دے دیجئے, آپ کی ذرا چھری دے دیجئے, آپ کے گھر کی فلاں 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 چیز دے دیجئے, ایک بار مانگیں گے آپ, دو بار دی جائے گی, تین بار دی جائے گی, چوتھی بار وہ سامنے والا آپ سے انکار کر دے گا کہ نہیں بھائی اب نہیں دیتے, ہم کو ضرورت ہے. تو بندے تو بہت تھوڑے دلے ہیں, بندوں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بندے دے ہی نہیں سکتے, بندے سب کے سب محتاج ہیں. صرف اور صرف دینے والا کون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی سے مانگے, اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے, اسی کے آگے گڑ گڑائے, اور وہ عطا کرنے والا ہے, وہ الوہاب ہے. تو لہٰذا آج کی جو آیات تھی اس سے کیا سیکھنے کو ملا, اور عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں, کہ پہلی بات تو یہ کہ جو اگر کوئی ایسے دو لوگ ہوں جھگڑا کرنے والے فریق, تو ان کے درمیان صلح کرا دیں, یا جو دو لوگ ہوں عداوت رکھنے والے ہوں, یا جو دو لوگ ہوں جن کے درمیان کچھ نہ کچھ پرابلمس ہیں, تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. جو مقروض بعض اوقات ہوتے ہیں تو کسی وجہ سے آپس میں تعلقات کی خرابی ہو جاتی تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. تو صلح کی ہم کو اہمیت پتہ چلتا ہے, اصلاح کرنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو اصلاح کرنے کا کام ہم کریں پریکٹیکلی. پھر دوسرا پوائنٹ ہم کو ملتا ہے کہ اپنے نفس کو یہ عادت ڈالیں, اپنے نفس کے لیے لازم کر لیں کہ ہر مہینے کے 3 روزے ضرور رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ قلب کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اور اسی سے تقوی پیدا ہوتا ہے, تقوی کے نمو کے لیے ضروری ہے کہ تقوی آپ کے اندر اگر پیدا ہو تو اس کے لیے پھر روزے رکھنا ضروری ہے. اور تیسرا ہمارا آج کا پوائنٹ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, الہو زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن الظن رکھے کہ اگر خدا نہ خواستہ دعا نہیں بھی قبول ہوتی تو کیا ہوگا, اس کا بدلہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں مل جائے گا. تو دعا کرنا اپنا شعار بنا لے, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرے اور اس کی طرف رجوع کرے, روزے رکھے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کے دین کے کام کے لیے خالص کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے. قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ اس میں روزوں کا حکم ہے, لہٰذا تقوی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ روزوں سے مدد لی جائے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ روزوں کے تعلق سے انسان کو تمام چیزیں معلوم کرنی چاہیے کہ کیا اس میں واجبات ہیں, کیا فرائض ہیں اور اس میں کیا خیر رکھی گئی ہے روزوں میں, تو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرے, علم حاصل کرے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ دعا دراصل ہدایت اور رشد کا ذریعہ ہے, یعنی اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ہدایت حاصل ہوگی, آپ کو رشد ملے گا. لہٰذا دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں اور کبھی نہ بھولیں, اور دعا کے ذریعے سے وہ رشد اور وہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا بندہ بنائے رکھے اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, فمن تطوع خيرا فهو خير له, وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, أجيب دعوة الداع إذا دعان, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.